نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پارا نمبر 22 آیات تے اما دیکھیں گے سورة فاتح 24 انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امتنا الا خلا فيها نذير ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا کیا پتہ چلا کہ جو مقام نبی کا تھا آج امت وہ مقام حاصل کر سکتی ہے ایک جملہ بولوں گی شعور کے ساتھ نبوت تو ختم ہو گئی کار نبوت موجود ہے آج کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن نبوت کے کاموں کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کیا تھا نذیر ہونا اور بشیر ہونا اللہ تعالی ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اگلی آیت ہے سورۃ فاتر 42 وقسم باللہ جہد ایمانہم لئن جاہم نذیر لیکونن اہدا من احد الامم فلما جاہم نذیر ما زادہم الا نفورا اور اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں اور کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو ہر ایک امت سے بڑھ کر ہم ہدایت پر ہوں گے مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بھری یعنی اس سے دور بھاگنے لگے میرا خیال اس پہ تو ہم صرف غور ہی کر لیں کہ لوگ جب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان مطالبوں کی قیمت ہم نے ہی دینی ہے کسی بھی نعمت کو مانگنا اور خاص طور پہ ہدایت کی نعمت کو مانگنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کسی کے دل میں اس چیز کی طلب ہو کہ کوئی ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے یہ بھی رحمت ہے لیکن اس ہدایت کے موقع سے فائدہ اٹھانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے بعد زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی طلب لگا دے اور جب ہدایت کا موقع ہمارے سامنے آئے تو اس کو لبئی کہنے والا بنا دے سورۃ یاسین آیت 12 ان نحن نحی الموت و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو لکھ رہے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے یہ ہے وہ سوچ جو ہمیں فکر لگا دیتی ہے کہ واٹ ایم آئی لیونگ بیہائنڈ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں اس پہ لیکچرز بھی موجود ہیں عیسیٰ علیہ ثواب کے نام کی سی ڈی بھی اسی آیت پہ ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نام اعمال کی انٹریز کی فکر لگا دے کہ دن رات ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں سورۃ یاسین کا شروع کا حصہ تو ہم کر چکے لیکن آئیے ذرا مل کے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس میں سے کچھ عمل کی باتیں لے کر ہم آگے سے بات کو شروع کریں گے
احصیناه
خوبصورت واقعہ آپ لوگوں نے شاید اس کو فوکس کیا کہ نہیں سنتے وقت، لیکن جو چیزیں تلاوت کے دوران میرے ذہن میں آئیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا آدم اور حوا سے کہ میں اس دنیا میں آپ کو بھیجنے کے بعد ہدایت کا پیغام نبیوں کی صورت میں بھیجوں گا، اس واقعے میں مجھے ایسے لگا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا. قوم نے ایک کی نہ مانی تو دوسرا، دوسرے کی نہ مانی تو تیسرے کو بھیج دیا. اور یہ حقیقت میں ہم سب کی زندگی میں بھی اصول ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ہدایت کے ہمیشہ حریص رہیں. بعض دفعہ ہم لوگوں کی ہدایت کو ایک دفعہ بس فرض پورا کرنے کے طور پہ بات کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات نہیں کرتے. پھر خاص طور پہ جو اس میں کردار ہے وہ اس مرد مومن کا ہے کہ جس نے تعصب سے پاک دل کے ساتھ لوگوں کو پکارا اور لوگوں نے اس کی قدر نہ کی. ایک اور چیز جس کو سنتے وقت ذہن میں آئی اور وہ کیا تھی کہ آج بھی اگر اللہ کے رسول ہمارے سامنے موجود ہوں، یعنی رسول اگر آج بذات خود بھی آ جائیں، تو جنہوں نے آج رسول کے لائے ہوئے اس قرآن کو نہیں مانا، رسول کی بات کو نہیں مانا، وہ اس وقت رسول کو بھی نہیں مانیں گے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیے جاتے. میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے پردے رکھ لیے. تو بس یہ دعا کیجئے کہ آج ہیں یا کل تھے یا جب بھی ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ رسولوں کے طریقے پر بھی رکھ دے. پھر اس کے بعد 23 پارے کی جو پہلی آیت ہے وَمَا لِيَ الْعَابُدُ الَّذِي، اسے دیکھیے تو ایک انسان کی نیچر کی ایک بات کر دی گئی، اور وہ کیا ہے کہ طبیعت کے اعتبار سے ایک انسان اللہ کو پوچھنا چاہتا ہے. یاد رکھیے کہ ہر ایک انسان کی روح سے اللہ نے جب یہ وعدہ لیا تھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو یہ وعدہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عَابُدُ اللَّهِ خَدْ فَطَرَنِي، اللہ کی عبادت کرنا بندے کی فطرت میں گندی ہوئی ہے، یہ کسی کو سکھانا نہیں پڑتا. پھر ایک اور چیز اس کردار میں جو نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ اس شخص نے اپنے ایک عقیدے کا برملا اظہار کیا. بس اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہتے تو نہیں ہیں لیکن اپنے دل میں اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دل میں اللہ کو ایک ماننا یہ اور بات ہے، پھر اس کو مان کر اس کا اظہار کر دینا یہ دوسری بات ہے، اور اس کے بعد پھر اس اظہار پر جم جانا یہ سب سے آخری بات ہے، جس کو پھر ہم استقامت کہتے ہیں. بعض جب ہم کہتے ہیں کیا ہوا، اللہ کو تو ہمارے دل کا پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے اندر سے ہم کتنے نیک ہیں، حالات اور مجبوری اور باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر اگر ہم کچھ بھی کر لیں تو یاد رکھیے اللہ کو تو پہلے بھی پتہ تھا جب آپ کو پیدا نہیں کیا تھا. تو میں نے اور آپ نے دوسروں کو اس بات کا احساس دلا دینا ہے کہ ہم اگر ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی بات کو بھی ماننا ہے. پھر اس کے بعد یہ سوچئے کہ لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. دل گردے کا کام ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے گناہوں کے جام چھڑانا. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو دنیا داریوں میں مگن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی داعی دین کی بات بالکل بھی درست نہیں لگتی. اس کے لیے پھر آپ سوچئے اور اپنے آپ کو اپنا محاسبہ بھی ہم سب کرتے جائیں کہ میرا اپنے دوستوں اور اپنی سہیلیوں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کیا بات ہے. پھر ایک اور بات ہے، خمود کے لفظ پہ اگر آپ نے غور کیا ہو، آگ کا بجھنا، یعنی کل تک جو بہت بولتے تھے اللہ نے ان کی زندگی کا شرارہ بھی چھین لیا. اور حقیقت ہے کہ ہر انسان جو آج اللہ کے دین کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے کی دیر ہے اپنے آپ کو وہ اس دنیا کی بجائے قبرستان میں محسوس کرے گا. پھر ایک اور بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا سمجھ آتی ہے، صیحتم واحدہ، تلاوت کے دوران اس کے اوپر بھی توجہ گئی، اور وہ کیا ہے کہ آج اللہ کی مخالفت میں اٹھنے والی آوازیں وہ صرف اللہ کی ایک ڈانٹ اور ایک ڈپٹ کے ساتھ ہی خاموش ہو جائیں گی، جسم ان کے ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ میں نہ رکھے. اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو اپنے عذاب اتارنے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی قوم کو پانی سے مروا دیا تو کسی کو ایک آواز سے مروا دیا. پچھلی قوموں کے ذکر میں یہ کبھی نہیں پڑھیں گے کہ کسی پہ سانپ گرے اور کسی پہ بچھو گرے اور نہیں. تو اللہ کو ایٹم بوم اور نیوکلیئر بومز کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو تھوڑی سی تھوڑی چیز پہ پکڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آواز اپنی صورت میں بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، کانوں میں رس کھولتی ہے، لیکن یہی آواز لوگوں کی زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تو ہمارے لیے عذاب نہ اتار، ہم تیری کتاب پر راضی ہیں. یاد رکھیے جو لوگ اللہ کی کتاب سے پھر ہدایت نہیں لیتے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ عذابوں کے ذریعے سے پکڑتا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو کھپا دینا اس بات میں کہ ہم اللہ کی طرف چلیں. دیکھیے اس کا یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی، کیا پتنا ہے، مجھے بڑا مانتی، مجھے کوئی لیڈر مان لیتی، مجھے چنتی نہیں، کاش میری قوم وہ خیر سمیٹتی جو میں اس کو دینا چاہتا تھا. یہ ہے ایک سچا مومن. ادین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ایک بندہ دینا چاہے اور کوئی نہ لے، کتنی اریٹیشن ہوتی ہے. آپ ایک دودھ کا گلاس بچے کو پکڑانا چاہے اور وہ نہ پیے، کتنا غصہ آتا ہے. آپ ہسبینڈ کو کھانا دینا چاہے وہ نہ کھائے، کتنا غصہ آتا ہے. چلے نہیں کھاتے تو نہ کھائیں، نہیں پیتے تو نہ پئیں، لیکن ہدایت کسی کو آفر کرے ایک انسان اور اس ہدایت کو ایسے ریجیکٹ کوئی کر دے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے پھر ایسے شخص کے دل میں یہی ہوک اٹھتی ہے جو ایسے شخص کے اندر ہمیں دکھتی ہے. یا حسرت علی عباد، ہائے افسوس میرے بندوں پر، افسوس میرے غلاموں پر، ان کو تو بندہ بھی نہیں بننا آیا، بڑا کام ان کو میں کیا دیتا. آپ دیکھیے ہم سب غلام ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب ایک غلام خود کو آقا سمجھنے لگے تو کیا ہوگا؟ یا یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، یا حسرت علی الناس، لوگوں پر حسرت. تو اللہ نے عبد کا لفظ بول کر مجھے اور آپ کو اپنی اوقات یاد دلا دی، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جب ایک انسان اللہ کے پاس آئے گا، غلام بن کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سے خیر پائے گا، اور نہیں ہے تو پھر دوسری طرف جو مرضی کو چاہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی محبت دے دے اور ہم اسی طرح کے مجاہد فی سبیل اللہ بن جائیں کہ زندگی بھر لوگوں کی حسرت کرتے رہیں، ان کو دین کی طرف بلاتے رہیں، اور اگر لوگ ہم پہ ظلم کر کے ہمیں مار بھی دیں تو ہماری روحیں تڑپ تڑپ کر ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہیں. پہلے اس نے تبلیغ کی، پھر شہید ہوا، مجاہد بنا، اور جاہل معاشرے سے جہاد کرنا، دشمنوں سے جہاد کرنے سے بہت بڑا معاملہ. اور قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں، یہ ہے اصل میں شہید کا مقام. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شہید برزخ کا وقت قبر میں نہیں بلکہ جنت میں گزارتا ہے. یہاں لوگوں نے اس کی جان لی، وہاں اللہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. دعا کیجئے اللہ میرا اور آپ کا یہی انجام کریں. اور سچا ایمان کبھی چپ نہیں رہتا حبیب کی طرح، اللہ تعالی ہمارے لیے اچھی معاملے کر دے. اب ہم چلیں گے اگلے حصے میں، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، جس کی وجہ سے سورت یاسین ہمیں توحید کا سبق بھی دیتی ہے اور دنیا سے جانے کا سبق بھی دیتی ہے. اور آج بھی یہی چیز ہمیں دکھے گی کہ جن لوگوں کو نبیوں کی اور آج کے دور کے دائی دین کی پکار اللہ کی طرف نہ جوڑ سکے، پھر ان کو کائنات کی نشانیاں دکھا کر غور کروا لو کہ دیکھو تم چلو مت سنو درس، مت سنو قرآن کی پکار، مت سنو دین کی باتیں، کائنات میں پھیلی ہوئی ان چیزوں کو تو دیکھ لو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے. آیت نمبر 33 سے دیکھیں گے، اس بات کے بعد کہ ذرا سی دیر کی قربانی اس نے کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے آثار بن گئے. میں اور آپ آج اپنی دنیا لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی سی اگر ہلکی پھلکی ادھر ادھر کر بھی لیتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے اثرات بنیں گے. دعا کیجئے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں ایسے آثار چھوڑنے کی توفیق اللہ دے دے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وآیت لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس میں سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا نہیں ہے، کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، ہاں وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے نہیں. کیا پتہ چلا کائنات کی ہر چیز جوڑا ہے، صرف ایک چیز ہے جو اکیلی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اور ہر چیز کا جوڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زندگی کا بھی ایک جوڑا ہوگا اور وہ قیامت ہے، اور قیامت کے بعد کا جہان اس دنیا کے لیے ایک دوسری دنیا بننے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر لگا دے اور ہم اس کے بارے میں سوچنے غور و فکر کرنے والے کے لیے ہیں. آج آپ دیکھیے سائنس نے بہت ریسرچز کی اور یہ ساری باتیں جو اس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ آج کی سائنس بھی آپ کو دکھائے گی. فرق صرف اتنا ہے کہ سائنس صرف مخلوق کے ساتھ بات کر کے چھوڑ دیتی ہے جبکہ قرآن ہمیں اس کے ذریعے سے خالق تک لے جاتا ہے. پھر ایک اور چیز اس سے میں نے سیکھی کہ حرکت میں برکت ہے، اگر میں اور آپ بیٹھے رہیں گے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر ایک اور نشانی، اس پہ غور کیجئے، ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے جب آپ اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے چیز کہ ہمارا بھی ایک ٹھکانہ ہے، ہم بھی اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. امیجن کیجئے صبح ہم اپنی موت سے جتنے دور تھے اس میں اب 12 گھنٹے ہم قریب ہو گئے. ہر رات ہر صبح ہم اپنی موت سے قریب ہیں، اور مرتے ہی اپنے رب سے ملاقات کی تیاری تو کرنی ہی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب کو ملیں تو وہ ہم سے خوش ہو اور ہم اس سے راضی ہوں. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست تعلیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، جبکہ سب ایک ہی فلک میں تیر رہے ہیں. تو تم کیوں نہیں گھومتے، تم کیوں حرکت نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتا دی کہ دیکھو کائنات کی ہر چیز دوسروں کو نفع دے رہی ہے، تم کیوں نہیں دے رہے؟ پھر ایک اور بات پتہ چل گئی کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو مرکز محبت بناتا ہے وہ پھر مستقل نہیں رہتا، وہ اس کی زندگی میں ہیجان برپا ہوتا ہے. صرف توحید اور مقصد کی یکسانیت لوگوں کو ایک گروہ بنا کر رکھتی ہے. آج امت مسلمہ کی ساری کوششوں کا رخ جب اللہ سے لوگوں کو جوڑنا ہوگا تو ہمیں بھی پھر والنٹیئر کرنا آسان لگے گا اور ہمیں بھی اللہ کے لیے رات دن کام کرنا آسان ہوگا. آپ دیکھیے کائنات تو رات میں بھی ہمیں نفع دیتی ہے, صبح میں بھی نفع دیتی ہے. ہم کیوں اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے اپنے اوپر رحم کھائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سب سے آسان بنا دیا. پھر ایک اور نشانی پہ غور کیجئے گا, کشتی. ان کے لیے ایک بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکے. بس ہماری رحمت ہی ہے جو ان کو پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. کبھی آپ نے بحری سفر کیا ہوگا نا, کیسے دل ڈولتا ہے. ایک دفعہ موقع ملا تھا شپ میں جانے کا, ادر وائز چھوٹی موٹی کشتیوں پہ تو ہم شوق سے بیٹھتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کی بات ہے, لیکن یورپ کے ان سائڈ ایک اوور نائٹ سفر تھا. شروع میں تو جو تھا سو تھا, لیکن جب رات کو کشتی ڈول رہی تھی تو دل بھی ڈول رہا تھا. یقین کریں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آج کی رات مر جائیں گے. تو کا اندر جو مرد ہیں تو باہر رفشے پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں, اور جو پانی کے سینے چیرتی کشتیاں اور اوپر سے چاند اور روشنی, انبیلیویبل منظر. یقین کریں اس وقت بندے کو اپنی اوقات سمجھ آتی ہے, ساتھ ہی اس کے آپ کا دل بھی ڈولتا ہے. اور یقین نہیں آتا کہ آج ہم خیر سے واپس اتر جائیں گے, لیکن لوگوں کو جب وہاں بھی آپ مستیاں کرتے دیکھیں اور شرابے پیتے اور نائٹ کلب گھومتے دیکھیں اور اپنے آپ کو کپڑوں سے بے نیاز کر کے دیکھیں کہ ہم موج کرنے آئے ہیں, تو دل پھٹ پھٹ جاتا ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے گناہوں پہ اگر اللہ نے ہمیں بھی پکڑ لیا تو ہم میں سے تو آج کوئی بچ کے نہیں جائے گا. چاروں طرف پانی, صبح رات پورا سفر کیا, دن میں بھی کیا رات میں کیا, ایسے لگ رہا تھا کہ شیشے کی ایک پلیٹ ہے اور اس کو پانی کے اوپر رکھا ہوا ہے اور وہ لہروں کے رخ پہ جا رہی ہے. میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ یہی تو ہے. وہاں پانی پہ جا کے ہمیں کیوں خوف آتا ہے؟ یہ مرج زمین بھی تو ایک بہت بڑی کشتی ہے پانی پہ. سب کو معلوم ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے. اللہ کہتا ہے میں چاہوں تو ایک لمحے میں اس زمین کے نیچے کا پانی اوپر آ جائے, تم کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ بھی سکھا دیا کہ اخلاص والی کمزور کشتیاں بڑے بڑے طوفانوں میں بچ جاتی ہیں, طوفان نوح کی طرح, اور ٹائٹینک جیسی متکبر کشتیاں اور اس کے بنانے والوں کے دعوے کہ اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا, اللہ اس کو کیسے خس و خاشاک کر دیتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منزل پہ بخیر اتر جانا یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آپ کشتی کی بات کرتے ہیں, میں گاڑی کی بات کرتی ہوں. آپ کتنی مشکلات سے, کہاں کہاں خطروں سے گزر کے یہاں تک پہنچتے ہیں؟ کہیں بھی تو کچھ ہو سکتا ہے. گاڑی کا دماغ خراب ہو جائے, اس کا ٹائی راڈ کھل جائے, اس کا بیئر گھوم جائے, آپ کا ہاتھ گھوم جائے, کہیں آپ کا سٹیرنگ لوز ہو جائے, کبھی بریک کی جگہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیں. ہمارے پاس ایک دفعہ ایسا سانحہ ہوا تھا, ایک اسٹرپ مال میں اسکول تھا ہمارا, ہیوسٹن کی یہ بات ہے, بالکل اسٹرپ مال تھی اور اس کے آگے لوگ گاڑی کھڑی کرتے تھے, بالکل اندر اپنے حساب سے صبح کا وقت, پیچھے کام لگے تھے. ایک دم ایسے ہوا کہ دھماکہ ہوا, جب باہر آ کے دیکھا, یعنی ڈیپ تھا نا تو ہم پیچھے تھے اور فرنٹ پہ اسٹور اور اس طرح کا ریسیپشن تھی. تو جب ہم تھوڑا سا آگے آئے تو منظر بدلا ہوا. ہوا کہ اللہ کے بندو, کسی کی گاڑی پوری ہمارے اندر اسٹور میں تھی. ہوا کیا بعد میں بچا, چلا اسپینش لڑکی تھی, اس نے آ کے باہر پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کی ہے, تو بریک کو دبانے کی وجہ اس نے ایکسیلیٹر دبا دیا. وہ سیدھی چیرتی ہوئی گاڑی اندر آ کے سب ٹوٹ پھوٹ, ایسے لگ رہا تھا یہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگا. اندر تک پیچھے چیزیں ہل کے, ہمارے جو اسٹوریج تھے بکس نیچے گری, کافی دیر تک اس کا سرا ٹوٹ ٹوٹ کے چیزیں گرتی تھی. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ آج زندگی کی کشتی ہموار ہے, کل ڈول سکتی ہے. آج صحت ہے, کل بیماری آ سکتی ہے. آج عافیت ہے, کیا مسئلہ ہے ہمیں, ہمیں کمی کیا ہے؟ ہم کس بات کی نہ شکری کریں؟ اللہ نے ہمارے لیے, ہم تھوڑی سی چیز پہ پریشان ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی مشکل پہ ہم کہتے ہیں بس رو لو تڑپ لو جو مرضی کرو. کبھی صحابہ کو تو دیکھیے, تبوک کا سفر ہم جیسے لوگ تو کبھی نہ کر سکتے. تو یاد رکھیے, اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کی کشتی تمہاری ہموار ہے, یا ڈول رہی ہے, تم نے چلتے ہی جانا ہے, چلتے ہی جانا ہے. لیکن کچھ ظالم ایسے ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے پار اترنے کے بعد اس کے باوجود جھوٹے نعرے کیا لگاتے ہیں کہ بیڑا پار میرا کر دے, اور نہ جانے شرکیہ باتیں لوگ کرتے ہیں کہ اے علی کشتی میری تیرے حوالے. میں نے خود ایک کشتی میں جا کر یا خضر کا نام پڑھا, میں گھوم کے رہ گئی, میں نے کہا خضر کہاں سے آ گئے, مجھے سورہ کہف یاد آ گئی. اوہو, لوگوں نے خضر کے وہ واقعے میں سے کشتی کا قصہ لیا اور کشتی پہ شرکیہ باتیں ان کے نام سے لگا دی. یہ ہے ہمارا جاہل معاشرہ, اور ہم سو رہے ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم کسی کی بات کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں, ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے, سوچئے 3 سیکنڈ, میرا اور آپ کا انجام میرے اور آپ کے بالکل قریب ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ 8-10 دن جو رہ گئے ہیں وہ ہماری زندگی کے آخری دن تو نہیں ہے. کیا بنے گا اگر آج کی رات اللہ کو دیکھنا پڑ گیا, آج اگر مجھے ملک الموت کی پکار پہ لبیک کہنا پڑ گیا تو میں اس انجام کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں؟ اللہ کہتے تمہیں بچا اس لیے دیتا ہوں کہ جو کچھ تم کر چکے ہو تم پہ کچھ رحم کر دوں. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے مجھے اللہ کہہ رہا ہے, آیتوں پہ آیتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور غور کوئی نہیں کرتی, بغیر غور و فکر کے آگے سے آگے جاتی ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا تو اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو, تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا, تم تو بالکل بہک گئے ہو. یہ بڑا چبھتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو تم نہ کھلاؤ. دیکھیے عقل کتنی موٹی ہو جاتی, کہتے ہیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ان کو ہم کیوں کھلائیں, تو بھئی اللہ تمہیں بھی نہ کھلاتا اور دوسرے یہی کہہ کہ تمہیں بھوکا مرنے دیتے تو کیا ہوتے. یاد رکھیے انسان کے دل سے جب تک مال کی محبت ختم نہیں ہوتی سچائی نہیں آئے گی. یہ جو صدقہ لفظ ہے نا اس کو بھی لکھ کے دیکھ لیجئے, یہ صدقہ سے ہے سچائی صدق. جتنا آپ اللہ کے راستے میں سچے ہوتے جائیں گے آپ کو اللہ کے راستے میں دینا آسان لگے گا. یہ ہماری طرف سے ایک تصدیق ہوتی ہے, ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ اللہ یہ مال ہم اپنا رکھتے ہوئے بھی اپنا نہیں کہہ رہے, ہمارا ایمان ہے کہ یہ تو نے دے دیا, اس لیے دوسروں کے درد سے بے درد ہو کر صرف اپنی خوشی غم میں جینے والے وہ کبھی بھی خیر نہیں پا سکیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, بتاؤ اگر تم سچے ہو. دیکھیے تیاری کر لیجئے, کیوں بار بار پوچھتے ہیں کہ امتحان کب ہے, امتحان کب ہے, متا حاضہ کب آئے گا. یہ تو ایسے کہ امتحان لینے والے کا امتحان لینے لگ جائیں آپ, کب ہوگا, کیسے ہوگا, کیسا پیپر آئے گا. بھئی آپ کو جو کہا آپ کیجئے, سلیبس تو آپ نے ابھی تک خریدا نہیں ہے, کھولا ہی نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے, آپ کو کیا لگے امتحان سے آپ نے فیل ہی ہونا ہے, تو پھر جب بھی ہونا ہے ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں, آپ امیجن کیجئے یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے, جب کمرہ امتحان ہے تو پھر سلیبس بھی ہے. سلیبس یہ قرآن ہے اور اس کی حدیث کے ساتھ تفسیر ہے, سیرت ہے, اور ہمارا ایک زندگی کا دن خاتمے کا ہے جس کے بعد رزلٹ ہے. کوئی نہ کتاب خریدے نہ کھولے نہ استاد کے پاس جائے اور بار بار پوچھے رزلٹ کب آئے گا, تو رزلٹ تو آپ کا آج ہی پتہ ہے ہمیں. مت سوچئے کہ قیامت کے دن کوئی اچانک معاملے ہوں گے, آج یہاں اس رات کی گھڑی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں گے, میں کہاں کھڑی ہوں, میں کہاں جاؤں گی, جنت مشکل لگتا ہے, جہنم اللہ نہ کرے. اور یقین کریں بہت بھی لبرل مارکنگ کروں نا اپنے لیے تو مجھے تو اپنا پر آف پہ کھڑا دکھتا ہے واللہ ہی, کہ جس کو کہتے ہیں کہ امام مجھے بلائے ہے اور کفر مجھے روکے ہے. خلط و عمل صالحن واخر سیئا, چوں چوں گے مربع, نیکیاں بھی نہیں چھوڑتے گناہ بھی نہیں چھوڑتے, اچھی جگہوں میں بھی پائے جاتے ہیں گناہوں میں بھی پائے جاتے ہیں. پتہ نہیں ہوگا کیا, میں کہتی ہوں کہ یہاں سوچ کے اگر ہم نے اپنے آپ کو دیکھ لیا تو کل قیامت کے دن کے جھٹکوں سے بچ جائیں گے. کیا کرنا ہے اپنے امتحان کی ڈیٹ پوچھ کے اگر آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں, اور بہت شوق ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں قیامت کیسے آئے گی. فرمایا کیا ہوگا, ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے, ہوش آنے پہ اس کے زور کا دھماکہ جو یک یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملے میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی دنیا والے اس دن بھی دنیا ہی کما رہے ہوں گے, مال کمانے والے اس دن بھی مال کما رہے ہوں گے, اور دین کمانے والے اس دن بھی دین کما رہے ہوں گے, نیکیاں کمانے والے اس دن بھی نیکیاں کمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری ڈال دی, وہ سور کا لقمہ منہ میں لے کے بیٹھے ہیں, جیسے یہ مائک اس وقت میرے ہاتھ میں ہے نا, ذرا کروں اور اس کو ذرا چیخ زور رسی ہو تو ہم سبھی گھبرا جائیں, اس طرح منہ کے اندر لے کے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا میں کیسے آرام کروں, اسرافیل تو سور کا لقمہ منہ میں ڈالے بیٹھے ہیں. آج میں اور آپ جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ قیامت کے مراحل اتنے سخت ہیں کہ کوئی اندازہ اس کا نہیں لگا سکتا. مثال اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی صدمہ ہو کر ہمیں کہہ دے کہ یہ بلڈنگ کسی لمحے بھی گر سکتی ہے, کتنے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھیں گے, کتنے ہیں یہاں پہنچیں گے, وہ گرے سو گرے ہم گر جائیں گے. ہم تو چھوٹی سی چیز پہ گھر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, ہر دفعہ اندر داخل ہوتے ہوئے خوف آئے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور ایک دن ہم بیٹھے اور ایک دم زور سے چھت گرے, اللہ کہتے ایسے ہی اچانک ہنگامہ ہوگا. کپڑا خریدنے والا خرید رہا ہوگا, بیچنے والا بیچ رہا ہوگا, بھاؤ تو ہو چکا ہوگا, ابھی کنی کا تار بچا ہوا ہے, پورا کپڑا کٹ چکا, اتنے میں قیامت آ جائے گی. پتہ نہیں ہم اس وقت ابھی سینٹر کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے, لیبرٹی میں ہوں گے, یا میسیز میں ہوں گے, یا ہم سیئرز میں ہوں گے, یا ہم کہاں بیٹھے اپنی مرضی کی چیزیں لے رہے ہوں گے. فرمایا گھوڑے کو پانی پلانے والا اس کے سامنے پانی رکھ رہا ہوگا, اس کے حوض کو لیپ رہا ہوگا مٹی سے, اتنے میں قیامت آ جائے گی. یہ کوئی چھوٹا معاملہ تھوڑی ہے جس کے اندر ہم سنجیدہ نہ ہوں. فرمایا اور اس وقت تو یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں میں پلٹ سکیں گے. یہ پہلا مرحلہ. کوئی اس وقت بیگم کو فون کر کے نہیں کہے گا بیگم یہاں تو قیامت آ گئی, کیونکہ نہ بیگم اٹینڈ کرنے والی ہے نہ شوہر کرنے والے, ناٹ ریسپونڈنگ کے نوٹس آ جائیں گے سیل فونز کے اوپر. یہ پہلا سور. اب اس کے بعد پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا.